ایمان والوں کو سورت کے آخر میں بڑا ہی پیارا سبق ہے۔ اب یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے مشن میں کامیابی کی کیا کرائیٹیرین ہے۔ نبی کا جو مشن تھا، جو نبی کے ساتھ اتنی مخالفتیں تھیں، اتنے لوگ دشمن تھے، اتنے لوگ اس شمع کو گل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نفاق کی پھوکوں سے اور کوئی کفر کی پھوکوں سے، کوئی شک ہو ہو کہ الگ سے الگ گروہ بندی کر رہے ہیں، جتھے بازی کر رہے ہیں، تو اے مسلمانوں اب تم کیا کرو؟ چھوڑ دو کافروں کو، فلن یغفر اللہ لہم، کرے گا کہ نہیں؟ تم چھوڑ دو، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، آپ کو کیا لگے؟ ہمیں تو اپنی فکر ہے نا۔ کرو کیا؟ نمبر ایک، فلا تہنو، بس ہمت نہ ہارو، تمہارے اندر وہن نہ آ جائے۔ اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے وہن۔ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت میں وہن آئے گا تو کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں پہ حملے کریں، جیسے کھانے کی دعوت تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، پیچھے حدیث آپ کو کوٹ کی تھی۔ تو وہن جب مسلمانوں میں آتا ہے، جب مسلمانوں کے بھی سٹائل آف لیونگ وہی ہیں جو غیروں کے ہیں، جب مسلمانوں کو بھی وہی لگژری چاہیے زندگی میں جو دوسروں کو ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم نبی کے مشن سے ہٹ رہے ہو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم بھیگی بلیاں مت بنو، یہ دوسرا میسیج ہے سورت کے اینڈ پہ، نمبر دو لگا لیجئے۔ کفر صلح کی طرف مائل ہیں اس قیمت پہ کہ تمہاری باتوں کو مان کے کریں، 100 دفعہ کر لو، دب کے صلح نہ کرو۔ ایسی صلح نہ کرو کہ جس میں تم اپنا دین ہی بیچ کے آ جاؤ، تم ان کے ہتھیار تو لے لو لیکن اپنا سارا اسلام ان کو دے کے آ جاؤ، یہ نہ کرو۔ دل میں آتا ہے ہائے یہ کیسے ہوگا، ہاتھ پڑتا ہے نا، تو کہوان تم الالون، اور تم ہی تو غالب رہو گے، تم ان کے ہتھیاروں سے جیتتے ہو کوئی بھلا، ان کے اترے ہوئے ہتھیار تمہیں بچائیں گے؟ نہیں، غم نہ کرو، انتم الالون، تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو، اللہ کی رحمت مٹھی بھر مسلمانوں کے اوپر ہے۔ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، چاروں طرف دشمنوں نے نرغے میں لیا ہوا تھا، وسائل کم تھے، تعداد کم تھی، چاروں طرف دشمن اور اللہ کے کرے اٹھو، ہمت کرو، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، مت جا کے ابو سفیان سے کو کہ ہم قوت ڈالتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ جا کے ابو سفیان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں لے لیجئے، ہم سارا کچھ اپنا آپ کو دیتے ہیں۔ کہا تم کیا سا سوچتے ہو، ایک لیڈر نکل جائے گا تو تم سارا مشن ختم کر دو گے؟ دیکھیے یہ بہت مشکل وقت ہوتے ہیں جب ذرا سی ایسی چینجز آتی ہیں نا، اور ہر موقع پہ زندگی میں چینجز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی تبدیلی آئے تو بندہ خود پوچھے، اللہ کے نبی کے جاتے ہی میں وہ کام کرنے لگ جاؤں جو ان کی زندگی میں نہیں کرتا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ صحابہ کو پہلے طور پہ، ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت قریب آئے اور تم جا کے واپس کافروں سے کہو چلو ہم مل کے پھر رہتے ہیں، ہنستے بولتے جو تم کرتے ہو کر لو، ہم بھی تمہاری طرح کر لیں گے۔ نہیں، وان تم الالون، تم بلند ہو، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یتیرکم اعمالکم، اور وہ ہرگز تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ تم نے کتنی مشکلوں سے یہ پودے لگائے ہیں، اس کو پتہ تم نے کتنی قربانیاں کی ہیں، تم نے کتنوں کی پشتوں کو کوئلوں سے سکھایا ہے اور کتنوں کو پتھروں پہ لٹایا ہے۔ یہ فصل ایسے تھوڑی تیار ہوئی ہے۔ اس آیت کو آپ سمجھیں گے سورۃ فتح کی آخری آیت میں انشاءاللہ، کہ کس طریقے سے جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا ساتھ دے کر مشکلات میں جمے رہے، تو کہا کہ اب ایسے لوگوں کو کہہ دو کہ تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا یتیرکم، یہ وتر سے ہے، وتر وہ ہے نہیں ہے، اس لیے غلطی نہ کھائیے گا۔ وتر یتیرو، دو میں سے ایک نکل جانا، مراد کیا کہ تمہارے دو میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا، انشاءاللہ تم تھوڑے ہو، اللہ تمہیں زیادہ کر دے گا، تمہاری تھوڑی سی طاقت کو، قوت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح بڑھا دے گا کہ تمہارا کچھ نہیں لے گا۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ بندے کا کچھ نہیں لیتا۔ تم نے جو اللہ کے راستے میں مشکلات سہیں، جو تکلیفیں سہیں، جو بچوں کو رلایا، جو گھر والوں کو بے چین کیا، کیا اللہ تمہاری اعمال کو ضائع کر دے گا؟ تمہاری کوششوں کو ضائع کر دے گا صرف چند باطل پرستوں کی خوشی کے لیے؟ نہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ یہ دنیا تو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، گڈی گڈے کا کھیل ہے۔ چار دن کی باتیں ہیں، ساری گزر جائیں گی، کٹ جائیں گی، کھیل ہے بس۔ لائب کہتے ہیں کھیل کو، لائب کہتے ہیں کھلاڑی کو عربی میں، ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو، یعنی یہ دنیا تو بس ایک کھیل کھلونا ہے۔ ملا ہی عربی میں کہتے ہیں جھولوں والی جگہ کو، فن لینڈ، ڈزنی لینڈ یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، جہاں سے بچوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اور لہو کیا آتا ہے؟ ایسی چیز جو دوسری اہم چیز سے بھی بندے کو مشغول کر لے، یعنی ایسی چیز جو اپنے سے اہم چیز سے مشغول کر دے۔ سوچیں ذرا اپنی مصروفیات میں کون سی ایسی مصروفیت ہے جو اس قرآن کی مصروفیت سے آپ کو مشغول کر لیتی ہے؟ یہ ہے نا اہم، لیکن کوئی غیر اہم چیز آپ کو اس اہم سے مشغول کر لیتی ہے تو وہ لہو ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اصل یہاں جو پیغام دیا گیا نا، وہ کہہ کہ ہر فن ضروری نہیں کس دنیا میں لو۔ آپ تھوڑا سا کھیل کھلونوں پہ بات کرتے ہیں، بچوں کو اب لے جائیں کسی فن فلیکس میں، کیا چاہتے ہیں بچے؟ بچے کا دل ہوتا ہے ہر رائڈ پہ میں بیٹھوں اور ایک پہ کئی بار بیٹھوں۔ ماں باپ کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ اب چلو گھر، شام ہو رہی ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، پوری دلچسپی ان کی ادھر ہے۔ اللہ مسلمان سے اس ایٹیچیوڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مت سوچو کہ ہر ٹیسٹ تم نے زندگی کا لینا ہے، ہر لذت تم نے لینی ہے، اور ہر جگہ جہاں دوسرے پہنچے تم نے بھی پہنچنا ہے۔ ہر فن مولا نہ بنو، کوئی دلچسپی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، جنت میں لے لینا۔ دنیا میں اتنی کشش ہے کہ ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو چھٹتی نہیں، رات ہو جاتی ہے ہمارے کام نہیں ختم ہوتے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے کیا کرو گے؟ انما الحیات الدنیا لعب۔ ایک بال کو ذہن میں لائیں اور اس کو بڑا کر کے گلوب بنا دیں۔ ایک بال کے پیچھے بھاگتے ہیں نا لوگ، سارے کھلاڑی کک کرتے ہیں، اس کو مار، اس کو، جس کو ملتا ہے وہ خوش، جس سے چھنا وہ رو رہا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے سب شیک ہینڈ کر کے اپنے اپنے ہوٹلوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آج، یہ فٹ بال کا ایک گلوب ہے جو میرے اور آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے کہ آپ کھیل کے میدان میں جس گیند کو لینے کے لیے سارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے کھیل ختم ہونے کے بعد ٹیلی ویژن کی اسکرین کو اس کونے میں پڑی گیند کے اوپر پڑتے دیکھا؟ وہی بیکار پڑی ہوتی، تھوڑی دیر پہلے سب اس گیند کے پیچھے تھے اور اب وہ کونے میں پڑی ہے۔ یہ ہے اصل میں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور تماشا۔ موت کی صورت میں جب مٹھی کھلتی ہے نا، کبھی آپ بچے کو آزما لیں، 100 کا نوٹ لے کے بھاگ جائے گا، سارا دن آپ کہیں گے یہ پیسے دے دو میں سنبھال دوں، نہیں دے گا، بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، پیسے نہیں چھوڑے گا۔ جب اس کو نیند آتی ہے نا، آپ دیکھیں سوئے بچے کی مٹھی کھلتی ہے اور وہی نوٹ اس کے سرہانے پڑھاتا ہے۔ یہ ہے لائب ولہو۔ کرو کیا پھر؟ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ۔ کس بات پر؟ کہ یہ دنیا جھوٹ ہے، اصل سچ آ گیا۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا ملے گا؟ یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ تمہیں عطا کرے گا تمہارے اجر۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ وہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔ سبحان اللہ، اتنا غنی ہے اللہ۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر لگا دیں گے، ادھر لگا دیں گے، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا بھی تمہاری ہوگی، میں نہیں تم سے مانگوں گا کہ مجھے دے دو، مجھے کیا لینا ہے تم سے؟ تمہارا سارا سرمایہ تمہاری ذات پہ لگ جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ تمہارا سارا مسجدوں کو مل جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ غریبوں کو دے دو، مجھے کیا؟ ہاں، یسألکموہا، اور اگر وہ تم سے طلب کرے گا یہ، یعنی تمہارا مال، فیخفیکم تبخلو، اور وہ اس پر اصرار بھی کرے تو تم بخل کرو گے۔ ویخرج ادغانکم، اور یوں ظاہر کر دے گا تمہاری ناگواریوں کو۔ اللہ کہتا ہے میں شکر تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں، اگر میں نے مانگ لیا تو تمہارے دلوں کا کینہ کھل جائے گا، بخل کھل جائے گا، اور دو گے تو نہیں تم۔ ہاں تم، ہاں اولائی، اور ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہو نا، ہم سب۔ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دی جاتی ہے ہمیں دعوت، پھر کیا ہوتا ہے؟ فمنکم من یبخل، اور تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ تو اپنی ذات ہی سے بخل کر رہا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تم اس کے محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روح گردانی کرو، کس سے؟ اس کے راستے میں خرچ کرنے سے، اس کے راستوں میں زندگیاں لگانے سے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تم اس عادت سے محروم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے عوض وہ دوسری قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، ایسے لگتا ہے تمانچہ ہے منہ پہ، پیچھے جو زیادہ بولی تو تمہیں چھوڑ کے دوسری کو لے آؤں گا، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کی مجبوری نہیں ہے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کئی بگڑی ہوئی بیویوں کو شوہر رکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں صرف تمہیں بچوں کے لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ بچے خراب ہوں گے، اور کئی عورتیں بھی کہتی ہیں کہ صرف بچوں کے لیے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو الغنی ہے، یہ ہے مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ایک اور رکاوٹ، کہ جب لوگ اللہ کے راستے میں بخل کرتے ہیں، باتیں بہت پیاری کرتے ہیں، دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن حیات الدنیا لعب و لہو کے پیچھے اتنا کھو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے وہ کوئی اللہ کو تھوڑی چاہیے، دیکھیے لفظ یہاں بہت نیا تھا، فیخفیکم، یخفی کس کو کہتے ہیں؟ خفی سے، کسی چیز کی طلب میں مبالغہ کرنا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا پیچھے ہی پڑ جانا، پلیز دے دو، تھوڑا سا تو دے دو، کچھ تو دے دو، اللہ کہتا ہے میں تو نہیں تمہارے پیچھے پڑتا، دیتے ہو اپنے لیے دو گے، نہیں دیتے تمہاری مرضی، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے موقع دکھاتا تو ہے، ہاتھ پکڑ کے بندے سے وہ نیکی کرواتا کوئی نہیں، ابو بکر کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ لے آؤ اپنے گھر کا سارا سامان، جہاں آیتیں اتر رہی تھیں مدینہ کی حکومت ذہن میں لے آئیے، کوئی مالی سورس نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ایڈز نہیں تھی، کوئی ان کے پاس سوشلز نہیں تھی، صرف لوگ ہی لاتے تھے اور وقت چلتا تھا، شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، اب دیکھیں نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو شوہر کی نئی سی جاب ہوتی ہے، بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، انا پائی کر کے عقل مند بیویاں جوڑتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے 10-15 سال کے بعد ملینیرین بھی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز کی تو زندگی میں یہ پہلے دیکھا گیا، میری ایک دوست ہیں الحمدللہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ، تو انہوں نے اس وقت بہت دولت ہے ان کے پاس، تو وہ سناتی ہیں کہتی جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر ہاؤس جاب کر رہے تھے، تو ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گئی تو کسی ہاسٹل کے چھوٹے ایک دو کمرے کے فلیٹ میں رہی، پہلی شاید بچی بھی ایک وہاں تک ہوئی، کہتی اتنے لمیٹڈ سورسز ہوتے تھے، یعنی قصہ مختصر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب تھا، اور اس وقت پورے ہیوسٹن میں شاید ٹاپ موسٹ ان کے ہسبینڈ کا نام ہے ڈاکٹرز میں، کروڑ پتی، ان کا گھر آپ دیکھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اور وہ بھی میری کلاس میں ایسی بیٹھتی تھی جیسے آپ سب بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ باہر بیٹھتی تھی وہ کلاس سے پہلے گاڑی میں، کہتی تھی نہیں میں بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے تو میں ادھر ہی میں اپنا سبق یاد کرتی ہوں، ہم نے کہا بھی چابی لے لو، کہتی نہیں مجھے یہاں فوکس ہوتا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں تھی زیادہ ہماری کلاس میں کہ جی یہ کروڑ پتی کی بیوی ہے، اللہ نصیب کرے، کرتی بھی بہت تھی وہ، لیکن کسی کا فرق اس سے تو نہیں پڑتا کہ زیادہ ہے تو وہ کر رہا ہے، کم ہے تو کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، تو ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دے دی کہ یہ دین کسی کی میراث نہیں ہے، اس دین میں جو خون چلتا ہے نا وہ ان کا چلتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں، اب دیکھیے کہ کسی کو دینے کے لیے ہماری سوچ کیسے بدلتی ہے، چند چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا غریب رشتہ دار ہے، غریب سے مراد یہ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، آپ کا اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں، وہ آپ سے قرض مانگتا ہے، ایک دفعہ مانگتا ہے آپ دے دیں گے، دوبارہ مانگے گا دیں گے، تیسری دفعہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، اور اکثر لوگ قرض دیتے نہیں، کہتے ہیں ملنا ہی کوئی نہیں ہے واپس، کیا کریں گے. اب آپ کو ایک فون آ جائے کسی بہت امیر شخص کا کہ مجھے تھوڑی سی منی بورو کرنی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ شور شور، وائی نا، پوچھیں گے بھی نہیں کیوں، بھلا کیوں بھلا، کہ بھائی یہ جو ہے یہ دے دے گا، اس کو کوئی وقتی ضرورت پڑ گئی ہے، سفر میں کہیں، کوئی بھی فون کر دیتا ہے کہ بھائی تھوڑے سے دن کے لیے مجھے یہ دے دے، میں دے دوں گا، آپ فوراً دیتے ہیں. اور اگر کوئی بیچارہ غریب مانگے کہ میں دے دوں گا، تو آپ سوچتے ہیں دینا کا ہے مجھے، پتہ نہیں معافی نہ کرنا پڑے. اب اسی مثال سے لیں کہ ایک غریب آپ سے جب قرض مانگتا ہے تو آپ سوچ کے دیتے ہیں، ایک امیر کہتا ہے، شہر کا بڑا ہی کہہ دے، اس ملک کا کوئی ایم پی اے کہہ دے، ایم این اے ہی آپ کو کہہ دے کہ منی ہے مجھے دے دو، میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو شک ہوگا کہ واپس نہیں دے گا. تو آپ ذرا اس کو لائیے کہ واللہ الغنی، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم کچھ میرے راستے میں لگاتے ہو میں لوٹا دوں گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو آپ سوچیں کہ ہم کسی امیر شخص کی مثال لے کے اللہ کو تقابل میں لا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کسی امیر کو دیں تو پھر تو امید ہے مل جائے گا، اللہ کو دیتے ہیں تو امید بھی ہوتی ہے کہ نہیں. اب ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے، مثال ہے کہ 10,000 کرون آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے، ہوں گے تو آپ دے دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں، بھائی کب واپس کرو گے، وہ آپ کو دے دے گا، نہیں ہوں گے کسی سے لے دیں گے. لیکن کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے 10,000 کرون دو اگر، تو ٹھیک ایک مہینے کے بعد جس کاروبار میں لگا رہا ہوں اس میں 2,000 کرون تمہارا پروفٹ بھی ہے، یا کم بیش، فکس تو وہ نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے 10,000 دے دو، میں تمہاری طرف سے اپنے بزنس میں انویسٹ کرتا ہوں اور میرا پروفٹ ریشیو یہ ہے. اور آگے تمہاری اپنی مرضی ہے، تم 20,000 لگاؤ گے تو مہینے کے 4,000 بھی لیتے جاؤ، اور جو نفع نقصان ہے وہ اینڈ پہ بانٹ لیں گے. اب کیا حال ہوگا؟ جس کو قرض سمجھ کے 10,000 دیے اس میں، اور جس کو انویسٹ کرنے کی صورت میں دیے، فرق ہوگا؟ میرا اہل زیور بھی بیچ کے دے دیں گے، کہ زیور تو اتنی جلدی اتنا بڑھنا ہے کہ نہیں، یہ ہر مہینے 10,000 پہ 4,000 کا پروفٹ آ رہا ہے، 5 کار ہے، کبھی 2 کار ہے. یہ ہے وہ پرسیپشن جس پہ بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. ہم جب یہ سوچ کے دیتے ہیں نا کہ اللہ لے رہا ہے میرا، تو دل بھی جاتا ہے ساتھ، اور جب یہ سوچتے ہیں کہ انویسٹ ہو رہا ہے، یہ میرا ایک اکاؤنٹ کھل رہا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بچا کے رکھنا مشکل لگتا ہے، کہ یہاں تو بچا ہوئے وہاں لگا دوں، جب ضرورت پڑے گی کھینچ لیں گے. آخر کی دھمکی دیکھ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. کیا آج کے مسلمانوں کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی ہے؟ آج ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہٹا کر میں نئے لوگوں کو لے آؤں گا. آج ہو رہے ہیں، وہ تمہاری طرح سست نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح 8-8 دن کی شادیاں کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے عادی نہیں ہوں گے، جن کے جوڑے اتنے لٹکے ہوں گے الماریوں میں کہ شاید سال میں ایک دفعہ بھی کوئی جوڑا پہنے. ثم لا یکون امثالکم، تم سے تو ان کی کوئی خو نہ ملتی ہوگی. اس آیت پہ کئی تفسیریں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دھمکی عربوں کو دی گئی تھی کہ عرب والو، تم نے اگر اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دیا، اللہ تمہیں کک آؤٹ کرے گا اور اجمیوں کو لے آئے گا. اور یہ ہوا. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ 6 کے 6 بڑے امام جو تھے نا حدیث کے، یہ اجمی تھے. یہ دین کو لے کے آگے کبھی غور کیا کریں، یہ دین عربوں کی میراث بھی نہیں ہے. نبی کے ورثے کو جو محفوظ کیا امام بخاری نے، وہ عرب نہیں تھے. آپ ایسے کہ ایک نو شخص اٹھ کے عربی کی کتابوں کو لکھ رہا ہے، اور عربوں کو توفیق نہ ہوئی. بعض نے اس آیت پہ حضرت سلمان فارسی کا نام لیا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون ہوں گے؟ صحابہ ڈر گئے تھے اس آیت کو سن کے. ہم تو ایسے جسٹ فار فن لیتے ہیں نا کہ اٹس اوکے کوئی بھی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سی قوم ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں گے تو وہ ہمارے بدلے میں لائی جائے گی، جو اللہ کے حکموں سے روگردانی نہیں کرے گی؟ تو اللہ کے نبی نے سلمان فارسی جو اس مجلس میں موجود تھے ان کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم. اور اگر بالفرض دین حق سریا ستارے پر بھی ہوتا، یعنی جہاں تک لوگ نہیں جا سکتے، تو فارس کے کچھ لوگ وہاں جا کر بھی دین لے کر آتے اور اس پر عمل کرتے. تو جو کام یقین کریں کہ جو ایسٹ والے نہیں کر پا رہے اللہ ویسٹ والوں سے کروا رہا ہے. مت سوچئے کہ اللہ عربوں کا محتاج ہے یا ہمارا محتاج ہے. جو حالات دنیا کے دکھ رہے ہیں اب بالکل یہ آیت فٹ ہو رہی ہے. یہی بات سورت مائدہ میں تھی, مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, جو اپنے دین سے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جس سے اللہ محبت کرے گا, وہ اللہ سے کریں گے, اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو یہ تھی سورت محمد. حق تو ہم نہیں ادا کر سکے لیکن بہرحال پیغام آپ کو مل گیا. پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے مشن سے بھی محبت کریں. اور نبی سے محبت الفاظ کے ذریعے ہو سکتی ہے, ان کے مشن سے محبت قربانیوں اور ہجرتوں کے ذریعے ہوگی. نبی کی محبت پہ کچھ مال نہیں لگتا لیکن نبی کے مشن کی محبت میں جان, مال, اولاد, وقت, صحت, جوانی سب کچھ لگے گا. اور جب مسلمان یہ کریں گے تو امت سنورے گی. ایک ایک دانہ اللہ کے نبی نے محنت سے جمع کیا تھا, ایک کھیتی تیار ہوئی تھی. آج اسلام ایسے نہیں آئے گا, کھاتے پیتے ہم گھر سے جاتے رہیں, شوہر پیسے کماتے رہیں, بچے پڑھتے رہیں. آج ہم نے یہی سوچا ہوا ہے, یقین کریں. ہم سوچتے ہیں کہ نیکیوں کا ایک ٹیم ورک کرتے ہیں. شہر کے کچھ لوگ وہ ممبروں پہ بیٹھ کے خطبے دیں, کچھ لوگ مؤذن بن کے 5 وقت اذانیں دیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑھاتے رہیں کلاسوں میں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑکیں صاف کراتے رہیں, اور میں اور اب ہم ہاں کچھ کرنا ہوا دین کے نام پہ سوشل ورک کر لیں گے. ہم میں سوشلائزنگ کروں گی, میں لوگوں کو باتیں کروں گی, بتاؤں گی, کچھ کروں, باقی تہجدیں وہ ہماری اماں جی پڑھ لیں, اور وہ جو رات کی عشاء کی نماز ہے وہ ابا جی جا کے مسجد میں پڑھ لیں, اور اس سارے اکٹھے ٹیم ورک سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. آج ہم نے یہ نیکی کا معیار بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفس سلم کے ذریعے ملے ہوئے پورے دین کی حفاظت اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء ثم لا